بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عید عہد و پیمان، عید برابری، عید برادری، عید اخوت، عید ولایت یعنی عید اللہ اکبر، عید غدیر خم، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کے حالات۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام کے حالات جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور شام میں جیسے جیسے حکومت، عوام اور فوج کو دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے آقاؤں کے خلاف کامیابیاں نصیب ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے دہشت گرد اور ان کے آقا مسلسل پسپائی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جنیوا دو اجلاس جس کے انعقاد کے بارے میں ابھی تک ابہام پایا جاتا ہے کہ نومبر میں ہو بھی پائے گا یا نہیں، اس کے سلسلے میں ایک اسٹریٹجی تیار کرنے کے لیے کل یعنی منگل کو لندن میں فرینڈس آف سیریا نامی ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں 11 ممالک جو اپنے آپ کو نام نہاد شام کا دوست ممالک کہلاتے ہیں، جن میں امریکہ اور سعودی عرب و قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے اور برطانیہ جیسے ممالک ہیں وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے شرکت کی، اور شام حکومت اور عوام کے مخالفین کے اتحاد نے بھی شرکت کی، لیکن پھر وہی ڈھاک کے تین پات، کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اور بقول ولیم ہیگ برطانوی وزیر خارجہ کے، اجلاس میں سب کا اس بات پر اتفاق نظر آیا کہ شام کے صدر بشار اسد کو ہٹنا چاہیے۔ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ شام کے صدر بشار اسد کو ہی ہٹانے کے لیے تو سب کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے، سب کچھ بدمنی ہو رہی ہے، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور ان کے آقاؤں کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ویسے ویسے ان کی ناامیدی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ لندن اجلاس بھی ناکام ہو گیا، اور لندن اجلاس کی ناکامی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی الچی اخضر ابراہیمی جس تگ و دو میں ہیں کہ جنیوا دو اجلاس منعقد ہو جائے نومبر میں، ایسا لگتا ہے کہ مخالفین کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت میں دلچسپی ظاہر نہ کیے جانے کے پیش نظر یہ اجلاس شاید منعقد ہی نہ ہو پائے۔ بہرحال شام کی صورتحال کیا بنتی ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، اور شام کے عوام، حکومت اور فوج کی کیا پوزیشن ہے، اور دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کی کیا صورتحال ہے، اس سارے سوالات اور صورتحال پر ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
شام میں اندرونی جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، تاہم عالمی سطح پر اس سلسلے میں سفارتی کوششیں بھی پوری شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ شام کے مسئلے میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی ایلچی اخضر ابراہیمی علاقائی ملکوں کے دورے پر نکلے ہیں، جبکہ لندن میں منگل کے روز شام میں محو پیکار مسلح تنظیموں کے حامی 11 ممالک کے وزراء خارجہ اور شامی باغیوں کے اتحاد کے نمائندوں کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ شام کے مستقبل میں صدر بشار اسد کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لندن اجلاس میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے مستقبل میں بشار اسد کا کوئی رول نہیں ہے، وہ خود کو شام کے دوست ممالک کے طور پر متعارف کراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شام کے عوام انہیں اپنے ملک کا دشمن سمجھتے ہیں۔ شام کی باغی تنظیموں کے جو رہنما لندن اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی شام کی مسلح تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انہیں اپنا نمائندہ نہیں سمجھتی۔ اس طرح کی صورتحال میں اجلاس کا انعقاد اور اجلاس میں اس طرح کے اہم فیصلے کے شام کے مستقبل میں بشار اسد کا کوئی رول نہیں ہے، طرفۂ تماشا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شام میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں انہیں نام تو عوامی انقلاب کا دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پورے بحران اور مسلح مہم میں جو طاقتیں سب سے نمایاں طور پر شریک ہوئی ہیں اور جن طاقتوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے، ان کی شام ہی نہیں کسی بھی مسلم ملک کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ شام کی مسلح کارروائیوں میں اسرائیل کی غیر معمولی دلچسپی کا بھی کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ شام میں حکومت اور عوام کے خلاف محو پیکار دہشت گردوں کا اسرائیلی اسپتالوں میں علاج اپنے آپ میں بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں شام کے سفیر بشار جعفری نے کہا ہے کہ جولان کے علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ اسرائیل اور قطر کی مکمل ساز باز شام اور اس کے عوام کے خلاف ان دونوں طاقتوں کی پالیسیوں کی ماہیت کو آشکارا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مشرق وسطی کے حالات پر بحث کے لیے منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بشار جعفری نے کہا کہ شام میں زخمی ہونے والے دہشت گردوں کو اسرائیلی فوجی اسرائیل کی جیلوں میں پہنچا کر ان کا علاج کروا رہے ہیں۔ امریکہ نے اس دوران جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ بظاہر کچھ بھی کہے لیکن حقیقت امر یہی ہے کہ وہ شام میں امن و استحکام نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکی حکام کے بیانوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام کی حکومت اور اس کے مخالفین کے نمائندوں کی شرکت سے منعقد ہونے والی مجوزہ جنیوا دو کانفرنس کو سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس کانفرنس کے بارے میں جان کیری کے بیان سے اس نقطۂ نظر کو تقویت ملتی ہے کہ امریکہ جنیوا دو کانفرنس کے انعقاد کے قواعد کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس تبدیلی کا محور بشار اسد کی اقتدار سے علیحدگی ہے۔ اسی بنا پر وہ جنیوا کانفرنس کے راستے میں رکاوٹیں اور ابہامات موجود ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ایران کی شرکت کے بارے میں بہانے تراشنا اور پیش کی شرطیں عائد کرنا بحران شام کے سلسلے میں امریکی کھیل کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ کا یہ طرز عمل جو جنیوا ایک کانفرنس میں امریکی اور روسی وزراء خارجہ کے اتفاق رائے کے منافی ہے، شام کے خلاف مہم جوئی کے لیے ایک اور امریکی کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔ قرائن و شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ شامی حکومت کی دہشت گردوں کے خلاف مزید کامیابیوں کی صورت میں مہلک ہتھیاروں کے استعمال کو بہانہ بنا کر شام پر حملے کے آپشن پر عمل درآمد کے لیے بہانہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ جان کیری کا یہ دعویٰ کہ بشار اسد نے اپنے ملک کے شہریوں کے خلاف کیمیائی بم اور گیس استعمال کی ہے اس نقطۂ نظر کی تائید کرتا ہے۔ ایران نے شام کے خلاف امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کیمیائی ہتھیاروں کو تباہ کرنے پر شامی حکومت کی آمادگی کی حمایت کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ بحران شام کے حل کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رہنا چاہیے اور شام میں جاری تشدد اور جھڑپوں کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اور موجودہ بحران کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے شام کے سلسلے میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کا حق صرف شام کے عوام کو ہے اور باہر سے کوئی بھی حل یا تجویز اس پر مسلط کیا جانا سود مند نہیں ہوگا۔
جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ ممالک، وہ عناصر اور وہ حکومتیں جو یہ سوچ رہی تھیں کہ شام میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلا کر وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں یا فوجی طاقت کے ذریعے وہ شام کے بحران کو حل کر سکیں گی، تو آج ان کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ گئی ہے کہ شام کا بحران فوجی طریقے سے نہیں، صرف اور صرف سیاسی طریقے سے، بات چیت کے ذریعے، اور وہ بھی خود شام کے عوام اور شام کے گروہوں کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی طاقت یا بیرونی ملکوں کے ذریعے شام کے عوام پر کوئی بھی حل مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب علی شہباز صاحب کو، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار علی جعفر زیدی صاحب، جبکہ ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے موجود ہوں گے جاوید جمیل صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں ہندوستان کے اور سرکردہ کالم نگار۔ بہرحال ان سے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود جناب علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی شہباز صاحب، ابھی آپ نے رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ کل لندن کانفرنس ہوئی، ظاہر لندن کانفرنس کے بارے میں تو میں مزید سوال زیدی صاحب سے کروں گا لندن میں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جنیوا ٹو کانفرنس یا مذاکرات یا اجلاس جو بھی آپ نام دے لیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید نومبر میں ہو، ایسے میں کہ جب شامی حکومت اور عوام کے مخالف گروہوں میں خود اتفاق رائے نہیں پایا جا رہا ہے اور ان میں شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں کہ وہ شرکت کریں گے یا نہیں، تو اس اجلاس کی کارکردگی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے شام کے بحران کو حل کرنے کے تعلق سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ شب عید سعید قدیر کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، شام کا بحران اس کا ایک ہی حل ہے، سیاسی حل ہے۔ حل یہ ہے کہ جو ہے حکومت اور جو واقع جو مخالفن ہیں، میں نے یہاں پہ جو ہے کہتا ہوں حقیر مخالف، وہ مخالف نے جو منائے گئے ہیں، وہ مخالف نے جو دہشت گرد ہیں، وہ مخالف نے کہ دوسروں کے ہتھیاروں سے، دوسروں کے پیسے سے وہاں پہ بدامنی اور نامنی ایجاد کی ہیں، اگر وہ جو بھی مخالفین ہیں شام کی حکومت کے، جو بھی آپس میں تفرقہ ہے، مذاکرات کے میز پر بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. اور اب تک میرے خیال سے جو ہے کچھ راؤنڈس آف ٹاکس یعنی کچھ مذاکرات ہو بھی گئے ہیں, یعنی شام کے اندر کے نام ہیں. میں لندنی کونسل کا اشارہ نہیں کر رہا ہوں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ لندن کونسل جو بھی گروہ موجود تھے, دراصل جو ہے دیکھا جائے تو جو ہے بہت سے گروہوں کو ان کے شام سے تعلق ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سرکردہ لیڈرز وارا ہے وہ شامی ہوں گے, لیکن خود فروختہ شامی جو اپنے آپ کو لندن کے حوالے بھیج دیے, یا سعودی عرب کے پیسے میں ان کا جو ہے معاملہ ہو چکا, یا ترکی کے جو ہے طرفدار ہیں, یا امریکہ کے جو ہے پٹھو ہیں, ایسے لوگ وہاں پہ کچھ جو ہے اپنے کچھ خواہوں کو جمع کر کر اور بھاری بھرکم ان کے جو سپورٹر تھے تعداد تھے وہ باہر سے آئے ہوئے کرائے کے جو ٹیررسٹ ہیں. بھلا دیکھیے آپ ایسے افراد کے کیا یہ مخالفین کہلا سکتے شام کی حکومت کے؟ نہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں. رہا لندن میں جو اجلاس ہوا, اب کہا کہ انشاءاللہ زیدی صاحب سے جو ہے مفصل اس کے بارے میں ہم تفصیل وغیرہ سنیں گے اس کے, لیکن جہاں تک میرا نظریہ ہے یہ جو ہے صرف میڈیا کو اور کیا کہیں گے آپ یعنی ورلڈ پبلک اوپینین گمراہ کرنے کے لیے کانفرنس وہاں رکھی گئی تھی. آپ وہاں پہ جو ہے جو بھی شام کے اپنے آپ کو دوست معرفی کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم شام کے جو فرینڈس ہیں دوست ہیں, وہ دراصل شام کے اصل دشمن ہیں. اگر واقع دشمن ہوتے تو شام نے بدامنی ایجاد نہیں ہوتی. آپ دیکھیے تقریباً جو ہے 4.25 سال ہو رہے ہیں غالباً, کیونکہ فبروری 2011 میں جو ہے وہاں پہ شروع ہوئی تھی. شام میں جو ہے تمام جو ہے ہر جگہ مخالفین ہوا کرتے ہیں, موافقین ہوا کرتے ہیں ہر حکومت میں. امریکہ میں جائیے آپ, ہندوستان ہے, پاکستان ہے, لندن ہے, ہر جگہ جو ہے جو ممالک ہے کوئی مخالف ہے کوئی موافق ہے, لیکن آپس میں باہمی تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ مسئلہ آپس میں حل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ باہر وادت کی طاقتیں جب دیکھیں کہ شام کا جو ہے شام کا جو پوزیشن بہت ہی جو ہے محکم ہے, اور شام تنہا ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے ثابت قدمی سے, تو یہ شام کی حکومت کا پاور توڑنے کے لیے انہوں نے کچھ دہشت گردوں کی حمایت کی اور دہشت گردوں کو بھیجا وہاں پہ. ترکی کے ذریعے سے بارڈر کھلا گیا اور کئی ہزاروں کی بلکہ 10,000 تعداد میں جو ان کو بھیجا گیا اور مختلف گروہ بنائے گئے. اب رہا یہ گروہ جو ہیں مختلف, ان میں جو ہے بہت سارے فرصت طلب ہیں, موقع کی تلاش میں ہیں, اپنے اپنے مفادات کے پیچھے ہیں, اپنے اپنے جیب کی فکر ہے ان کو اور شام وغیرہ کی فکر نہیں ہے ان کو. اور رہا جو ہے ظاہر اختلافات جو ہوں گے تو طبیعی ہے, نیچرل ہے, فطری ہے اختلافات. رہا ایک موقف پر ایک مسئلے پر کبھی متفق نہیں ہوں گے یہ, تو رہا لندنی کانفرنس میں جو ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہم دیکھ لیے. اس کے پہلے جنوا میں بھی ہوا, آنے والے جنوا جو کانفرنس ہے اس میں بھی میں نے سمجھتا کہ آپس میں اتفاق ہوگا, کیونکہ ان کے جو اصل ہدف تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا, پسپا ہو چکا. حکومت کو چونکہ عوام کی تائید حاصل ہے اس لیے حکومت کا پلہ بھاری ہے, اور یہ نام نہاد مخالفین آپس میں جو ہے تتر بتر ہو رہے ہیں.
جی چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار جاوید جمیل صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام.
جی جاوید جمیل صاحب, اگرچہ ابھی بھی شام میں مسلح گروہوں کی بھرپور حمایت امریکہ, سعودی عرب, قطر, ترکی اور مغربی ملکوں کی جانب سے کی جا رہی ہے, لیکن یہ ممالک ایک وقت ایسا تھا کہ جب شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی بات کو سوچتے بھی نہیں تھے, اور اگر ان سے کوئی کہتا تھا کہ شام کا بحران سیاسی طریقے سے حل کیا جائے تو اس پر بات کرنے تک کو تیار نہیں ہوتے. لیکن اب یہی ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور یہ بات کرنے لگے ہیں کہ شام کے بحران کو ہم سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, تو دہشت گردوں کے حامی ان ملکوں کے موقف میں یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجہ اور اس کے محرکات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے دراصل ایسا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور تمام جتنے ان کے حلیف طاقتیں ہیں, ان کے الائز ہیں, ان کو یہ لگتا تھا کہ سیریا, ایران اور حزب اللہ کا جو یہ ایکسس ہے یہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے, اور اسرائیل کے لیے نہیں پورے ویسٹرن ورلڈ کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی ان کو نظر آ رہا تھا, اس لیے اس نیکسس کو وہ توڑنا چاہتے تھے. اور عرب اسپرنگ جب آیا تو ان کو یہ لگا کہ یہ ایک موقع ایسا ہے کہ پورے عرب ممالک کے اندر ایک عوام میں ایک بحران ہے, ایک عوام بے چین ہے, تو اس کا فائدہ اٹھا کر سیریا کے اندر بھی حالات کو خراب کیا جائے, اور انہوں نے اس نیت سے کہ یہ ایک ایسا موقع ان کے ہاتھ لگ جائے گا کہ جس کے نتیجے کے طور پر وہ آسانی حکومت بشر کو, بشار الاسد کی حکومت کو وہ ہٹا سکیں گے, اس لیے انہوں نے وہاں پر ایک نام نہاد ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع کرایا اور بہت جلد اس کو بھی موقع نہیں دیا گیا اور اس کو باضابطہ اس کو ایک ریبیلین کی شکل دے دی گئی، باہر سے ہتھیار استعمال کیے گئے اور ہتھیار ان کو اس بڑے پیمانے پر دیے گئے کہ اس کو انہوں نے بہت بڑی انہوں نے تباہی اس کے ذریعے مچائی. لیکن حالات جب آگے بڑھے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے، اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ایران اپنے آپ میں ایک بہت ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور ایران کو اسرائیل اور چین کی حمایت بھی حاصل ہے. اس لیے ان کو یہ لگا کہ اگر کہیں یہ ناکامیاب ہو گیا تو یہ جو ورلڈ جو ابھی یونی پولر ورلڈ ہے جس میں ابھی تک صرف امریکہ کو سپریمیسی حاصل ہے، یہ دوبارہ کہیں بائی پولر ورلڈ نہ بن جائے اور اس بار یہ بائی پولر ورلڈ صرف رشیا اور چین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس میں ایران ایک اہم رول ادا کر رہا ہوگا. اور ایران کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی طاقتیں یکجا ہو جائیں گی اور یہ صورتحال امریکہ کو اور ویسٹرن طاقتوں کو خطرناک لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ایک لچکدار رویہ اختیار کیا. جب ان کو یہ لگا کہ یہ لڑائی وہ جیت نہیں سکتے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اب بات چیت کا ذریعہ اختیار کیا جائے تاکہ کم سے کم کچھ وقت ان کو مل جائے اور اس وقت کے دوران میں وہ حالات کو دوبارہ تجزیہ کریں اور حالات کو دیکھیں. چونکہ اپوزیشن جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اپوزیشن پوری طریقے سے وہاں پر ڈس یونائٹیڈ ہے، سیریا کے اندر مختلف قسم کے گروہ ہیں، ان میں کوئی امریکہ اور اسرائیل کے زیادہ قریب ہے، کچھ سعودی عرب کے زیادہ قریب ہیں، کچھ ترکی کے زیادہ قریب ہیں، اور ان مختلف گروہوں کے اندر آپس میں زبردست قسم کی افراتفری ہے. ایک دوسرے میں کسی قسم کی اتحاد ان میں موجود نہیں ہے اور اس اتحاد نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ سیریا کے عوام میں ابھی بھی ان تمام حالات کے باوجود، ان تمام فسادات کے باوجود، دہشت گردی کے یہ تمام حملوں کے باوجود وہاں پر عوام میں مقبولیت حاصل ہے. میں نے ایک باقاعدہ رپورٹ دیکھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 55% سے زیادہ عوام ابھی بھی پوری طرح بشار الاسد کی حکومت کی تائید کرتا ہے. اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے تمام اعداد و شمار اکٹھے کیے کہ یہ پوری دنیا میں ہنگامہ کیا جاتا ہے کہ 100,000 لوگ مارے گئے ہیں اور اس کی ذمہ داری بشار الاسد کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب میں نے وہ تمام اعداد و شمار دیکھے تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں سے کم از کم 55 یا 60% ہی جو لوگ ہیں وہ اسرائیل وہ سیریا کے افواج مارے گئے ہیں. اور وہ اس لیے کہ چونکہ ان کو ریبیلز کو بڑے پیمانے پر ہتھیار باہر سے فراہم کیے گئے، ان کو اسرائیل کے سے ہتھیار فراہم کیے گئے، ان کو امریکہ سے ہتھیار فراہم ہوئے، ترکی سے فراہم ہوئے، اور ان کو باقاعدہ سعودی حکومت اور قطر حکومت کی حمایت حاصل تھی، ان کی طرف سے بڑی زبردست ان کی مالی امداد ہو رہی تھی. اب امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو یہ لگنے لگا ہے کہ ان کا جو وہ دور تھا ایک جو جس میں انہوں نے پوری مسلط جنگیں کی اسلامی ورلڈ کے اوپر، پہلے انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، پھر عراق کے اوپر حملہ کیا، نتیجے کے طور پر 20,00,000 سے زیادہ معصوم شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ جو جنگ کی پالیسی ہے زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا.
اس سے جی امریکہ کو بھی خود بذات خود بے انتہا نقصان اٹھانا پڑا ہے، مالی نقصان بھی اور فوجی نقصان کے اندر بھی. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر جی اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو بجائے وارز کے سول وارز کی شکل دے دی جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
کو کرنا ان کے لیے کہیں نسبتاً زیادہ آسان کام ہے.
جی میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا بین الاقوامی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جعفر زیدی صاحب کل لندن اجلاس ہوا نام نہاد فرینڈس آف سیریا گروپ کا، کیا بنا اور کیوں ناکام ہوا؟
جی ناکام نہ صرف وہی ہوا ہے بلکہ شام کے معاملے میں مغرب اور اس کی جو اتحادی ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، بالخصوص جب بشار الاسد نے اوپن کیا کیمیکل وار، کیمیکل ویپنز کے حوالے سے یو این انسپیکٹرز کا وزٹ بھی، اور اس کے بعد پھر جو روس اور چین نے سٹینڈ لیا اور ایران نے ساتھ دیا، تو وہ جنگ جو ایک دم اوباما چاہ رہے تھے کہ ود ان 2 days وہاں مسلط ہو جائے، اور برطانیہ ساتھ تھا، آگے تھا ڈیوڈ کیمرون، تو وہ یہاں پر پارلیمنٹ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اس کے بعد روس نے امریکہ کو ایک ایسا راستہ دکھایا جہاں وہ اپنا باعزت طریقے سے منہ چھپا کر واپس ہوا، ادروائز بہت بڑی ایک ناکامی جو ہوئی ہے انہیں کہ جنگ کے بارے میں پوری دنیا کو ایک مقام پر لے جا کر اور پھر وہاں سے پیچھے ہٹنا. اس کے لیے روس نے ان کو ایک راستہ دیا جہاں سے باعزت طریقے سے امریکہ نکل گیا. اب کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 11 ممالک شامل تھے, جس میں مغرب کے ممالک بھی تھے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی تھے. اور اس کے بعد جب باہر نکل کر انہوں نے پریس کانفرنس کی, جو سیرین نیشنل الائنس کے صدر ہیں احمد الجربہ, تو اس سے یوں لگتا تھا کہ اندر انہیں یہ جواب نہیں وہ دے پائے کہ اصل نمائندہ ہے کون اور یہ جو الائنس ہے یہ ہے کیا, کیونکہ مغرب اور بالخصوص امریکہ اور برطانیہ اب تک بہت صاف ہو چکے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو الائنس ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور یہ جب میٹنگ جاری تھی تو اس وقت ہی یہ بیان بھی یہاں سامنے آیا کہ 65 جو دہشت گردوں کے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ فری سیرین آرمی سے ان کا تعلق ہے, وہ 65 گروپ, یعنی ایک گروپ نہیں ہے بلکہ 65 گروپس جو ہیں, وہ اس میٹنگ کو اور اس طرح کی جو مذاکرات کے بارے میں بات چلی ہے اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر تقسیم ہو, 65 گروپس آپس میں نہیں ملتے, یہاں پر جو جان کیری کا خدشہ بھی سامنے نظر آیا وہ یہ تھا کہ اس میں القاعدہ بہت ایکٹیو ہے, القاعدہ کے پیچھے کون ہے وہ سب جانتے ہیں. پھر جو انٹرویو ہے بشار الاسد کا, جو کہ لبنان کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے المیادین جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, انہوں نے یہ کوسچن ریز کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے مذاکرات کیے جائیں, یعنی ان کا تعلق سیریا سے نہیں ہے, ان کا تعلق سیریا کے عوام کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ کون سے گروپس ہیں, کون سے لوگ ہیں جن سے سیریا کی حکومت بات چیت کرے, وہ کس پوزیشن میں ان کے ساتھ بات چیت کرے, یہ وہ قاتل. اس کے بعد یہ کوسچن جو انہوں نے ریز کیا ہے بہت اہم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں, ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے جتنے چور ڈاکو لٹیرے کرمنلز, ان کو جمع کر کے ہتھیار دیے گئے, ان کو پیسے دیے گئے, پیسوں پر ان کے درمیان جھگڑا ہے, ان کے آپس میں ہی القاعدہ کہتی ہے ہم نے ان کے سربراہ کو مار دیا اور یہ کہ انہوں نے ان کا مارا, تو آپس میں ہی ان کا اتنا بڑا اختلاف ہے جو کہ جسمانی یعنی ایک دوسرے کی جان لینے تک اختلاف ہے. تو اس طرح کی جو الائنس ہے اس کو اول تو الائنس کہنا ہی ایک غلط بات ہے, لیکن چلیے ویسٹ اگر اس کو اخباروں میں لکھنے کے لیے الائنس کہے گا یا کہہ رہا ہے تو اس الائنس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اگر یہ مذاکرات جنوا 2 کے ہونے کی جس کی امید کی جا رہی ہے تو اس میں تو کوئی الائنس کی عملی شکل نہیں نظر آتی, کون کس کی نمائندگی کرے گا. ایک آدھ انہوں نے جو پکڑے ہوئے ہیں سیریا کے لوگ جو جن کو یہ اٹھائے پھرتے ہیں مغربی میڈیا کے سامنے دکھانے کے لیے, تو ان کے بھی عوام میں تو کوئی روٹس نہیں ہیں, اور یہ دہشت گرد اپنے وہاں سے فرار کے راستے پر ہیں. ہاں بشار الاسد کا مکمل کنٹرول گو نہیں ہو پایا, لیکن وہ مکمل کنٹرول کی جانب بڑھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جی سیریا میں اس وقت بشار الاسد کا بہت حد تک ان علاقوں پہ بھی کنٹرول ہو چکا ہے جہاں سے وہ کنٹرول نکل گیا تھا.
جی
تو اس صورت میں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرین گورنمنٹ کیوں مذاکرات کرے, اور مذاکرات اگر ہونے ہیں جس کے بارے میں ولیم ہیگ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ ہم عبوری حکومت چاہتے ہیں, کون سی عبوری حکومت, یعنی وہ حکومت جس میں یہ لوگ جن کا سیریا سے تعلق نہ واسطہ, یہ سعودی عرب کے پیدا کردہ سلفی ڈاکو چور اور قاتل ہیں, قطر کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں, یعنی اب تو جو اسرائیل کی ہسپتالوں میں جو इलाज हो रहा है जख्मियों का, उनके पासपोर्ट्स भी सामने नजर आने लगे, कोई कतर का है, कोई चेचन है
जी,
पाकिस्तान के बहुत से, यानी वो जो जेल से 500 कुछ जेल तोड़ कर निकाले गए थे उनमें से 80 जब वापस लाशें पाकिस्तान गईं तो वो सिपाही सहाबा की लाशें थीं, और उनमें से जो जख्मी इसराइल में इस वक्त हैं वो सब के सब वो हैं, वो सेल्फीज हैं जिनको पाकिस्तान के मदरसों में तरबियत दी जाती है
जी।
तो ये तमाम के तमाम क्या ये नुमाइंदा हैं सीरिया के और सीरिया के अवाम के? तो ये तो एक मजाक है
जी। बहुत शुक्रिया।
क्योंकि वेस्ट के पास अब
जी जैदी साहब, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अली शहबाज साहब, जैसा कि जैदी साहब ने बड़े अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया कि बशार असद, उनकी हुकूमत, उनकी फ़ौज का उन इलाकों पर भी कंट्रोल होता जा रहा है जहाँ उनका हाथ, जो इलाका उनके हाथ से निकल गया था, यानी पूरी तेज़ी के साथ फ़ौज जो है वो पेशकदमी कर रही है और दहशतगर्दों को सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा है। और ये भी इतलात हैं कि रोज़ बरोज़ जो दहशतगर्द अनासर उनमें एक अच्छी खासी तादाद अपने हथियार अब फेंक रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जो तेज़ी के साथ एक सरगर्मी शुरू हुई है जनेवा इजलास के बारे में या सियासी बहरान के, ये बहरान को सियासी तरीके से हल करने के लिए, इसका ताल्लुक शामी हुकूमत, आवाम और फौज की कामयाबी से कितना देखते हैं?
बिल्कुल बेशक, यानी बहुत ही नज़दीक है इससे। देखिए, आप करी का बयान जो आया चंद रोज़ पहले, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि जो है हुकूमत का जो मौक़ जो है बिल्कुल मुस्तहकम है, और वो इलाके जैसा कि रईस साहब ने इशारा किया था जो हाथ से निकल गए थे हुकूमत के, वो हुकूमत दे ली। लेकिन देखिए, उसके बावजूद कि अमेरिका की भरपूर तायद है इन दहशतगरों को, इन दहशतगरों को बरतानिया की भरपूर तायद है, सऊदी अरब की है, तुर्की की है, जर्मनी की है, और जो है मुख्तलिफ ममालिक की है, इनके पास जो है पेश रफ्तार यानी सोफिस्टिकेटेड हथियार मौजूद हैं, उसके बावजूद भी शाम की हुकूमत का अगर मुकाबला नहीं कर सके तो बताइए कि इनकी बेचारगी के अलावा क्या है। इसका मतलब यह है कि शाम की हुकूमत के जो है हौसले बुलंद है, शाम की हुकूमत और शाम के जो फौज है उनको आवाम की तायद हासिल है। जब तक देखिए आप ग्राउंड पर, यानी जो मैटर्स ऑन द ग्राउंड, जब तक जो फील्ड पर तायद ना हो आवाम की, तो कैसे पेशरफ्ती करेंगे? रहा जो बाहर के आवेज करा के टट्टू थे, एक तो हर जगह नाकाम हो गए, हलब पे कब्जा किए, हलब भी जो है मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में नहीं है, और जो है हिम्स से जो है निकाले गए, इदलीब में जो है उनका जो है पल्ला कमज़ोर हो चुका। तो इस बात की दलील है कि जो अच्छा केरी पाकर क्या इसका जॉन केरी ने और बात का इशारा किया कि ईरान और हिजबुल्लाह की तायद ना होती तो जो है कामयाब ना होते। तो इसका मतलब ये है कि ईरान और हिजबुल्लाह के सामने अमरीका का पावर कुछ भी नहीं है, एक मानो यह कहा जा गया। यानी केरी, जॉन केरी ने एतराफ़ किया है कि हमारे जो भारी भरम हथियार दिए गए थे वो, हालांकि ईरान तो कह चुका है कि ईरान के कोई फौजी है ही नहीं वहाँ पे, रहा जो है हिजबुल्लाह तो कह चुके, ऐलान कर चुके हैं कि हम जो है बिल्कुल बाशार असद की तायद कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दी लेबनान से और सूर्या से जो है दूर हो जाए, वरना अगर खुदा ना खासा अगर दहशत कामयाब हो जाए शाम में तो उसका दूसरा निशाना लेबनान होगा, और हो सकता है उर्दन हो, इराक हो, तो लिहाजा उसको रोकने के लिए तो वहाँ। लेकिन इस बात की दलील है कि जो शुजात, जो हौसले, जो वाकई जो बुलंद हिम्मत जो हिजबुल्लाह के पास है या खुद जो है खुद शाम के अपने अफवाज के पास है, वो जो है दहशतगर्दों के पास है ही नहीं, इसीलिए जो पीछे हट रहे हैं वो लोग, वो हर मोर्चे से उनकी जो है शिकस्त हो रही है हर मोर्चे पर उनकी। तो लिहाजा केरी की, जॉन केरी के बयान से साफ जाहिर होता था कि अभी आपने भी इशारा किया कि अब तक जो है जो सियासी हल की जो है कोई उम्मीद ही न रखे, सोचे भी नहीं थे, वो पेशनिहाद करके सियासी हल होना चाहिए ताकि जो है वही वहीं कुछ ना कुछ एक सीज़फ़ायर के तौर पर। लेकिन मैंने समझता कि जो है बशार असद की हुकूमत कबूल करेंगी, सब में बड़ी चीज़ जो है, अहम चीज़ यह है कि शाम के अवाम कबूल नहीं करेंगे कि मुल्क का मामला किसी दहशतगर्द के साथ हो। तो लिहाजा जो है ये सिर्फ जो है एक सियासी चाल है, उसमें जो है नाकाम होना ज़रूरी है उनको, होंगे नाकाम, और इस बात की दलील है कि शाम की हुकूमत और शाम के आवाम के हौसले बुलंद हैं, उनका पल्ला भारी है, और हर मोर्चे पे, हर फ्रंट पे, हर महाज पे लोग जो है पेशरफ्ती कर रहे हैं, जिससे आए हुए बाहर के जो किराए के टट्टू थे उनके हौसले बिल्कुल पस्पा हो चुके हैं। हत्ता कि उनके सपोर्टर्स को देख लीजिए आप, जो है नाउम्मीद और मायूसी की बजाय कुछ भी नहीं है आज तुर्की के पास, आज सऊदी अरब के पास जो है सिवाय नाउम्मीद मायूसी के और कुछ नहीं है, कतर के पास कुछ नहीं है, हत्ता कि इसराइल भी जो है अपने जो है डगे जो है डाल चुका है। तो लिहाजा इस बात की दलील है कि दहशतगर्दी नाकाम हो चुकी है, और रहा एक ही हल है, सियासी हल है, और सियासी हल में जो है वो जो वाकई हकीकी तौर पे جو اپوزیشن کہلا جاتا, اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ حکم تسلیم نہیں کرنا, بلکہ جو ہے اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں, جو بھی اختلافات,
نظریاتی اختلاف,
جی ہاں نظریاتی اختلاف حل کیا جائے. تو لہٰذا اچھا اپوزیشن یہ نہیں ہے کہ بشار اسد کے خلاف ہو, ہو سکتا ہے بشار اسد کو صدر صدر مملکت مانتے ہوئے بھی اختلاف نظر رکھ سکتے ہیں, مذاکرات جو مذاکرات کے میں حل کر سکتے ہیں. اور بشار اسد نے اعلان کیا ہے کہ ان کے دیکھیے اب اس سے جو کانفیڈنس زون میں ہیں, انہوں نے ابھی حال میں جو دو روز پہلے انٹرویو آیا تھا کہا کہ جو ہے وہ تیار ہیں, آج جو ہونے والے انتخابات ہیں 2014 میں اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ دوبارہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور رہا جان کیری وغیرہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے حکومت کا پلہ بھاری ہے اور جو ہے دہشت گرد ہر ماہ سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب ابھی جیسا کہ اشارہ کرے تھے ڈاکٹر شہباز علی صاحب, علی شہباز صاحب کے, بشار اسد نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ ہمارے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے آئندہ جو صدارتی الیکشن ہونے والا ہے شام کا, اس میں کینڈیڈیٹ بننے کے لیے. ان کے اس بیان پر امریکہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشار اسد کو آئندہ الیکشن میں, صدارتی الیکشن میں کینڈیڈیٹ نہیں بننا چاہیے. ایک طرف امریکہ, سعودی عرب, برطانیہ اور ان کے جو حواری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشار اسد کی کوئی مقبولیت نہیں اور سیرین عوام یا شامی عوام ان کے خلاف ہیں, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر شام کے عوام ان کے خلاف ہیں تو ان کو کھڑا ہونے دیں, ہار جائیں گے, ان کے کینڈیڈیٹ بننے کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں وہ؟
صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کا جو ڈیموکریسی کو حمایت ہے وہ پوری طرح اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر کوئی کسی جگہ پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ امریکہ کے فیور میں آتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر امریکہ کے فیور میں نہیں آتی تو وہ ایک منتخب حکومت کو بھی ہٹا کر باہر پھینک سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے مصر کے اندر دیکھا. مصر کے اندر چونکہ حکومت, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ مرسی صاحب کی حکومت امریکہ کے مخالف ہوتی جا رہی ہے, اس لیے ان کو کھڑ کر پھینک دیا, حالانکہ باقاعدہ باضابطہ الیکشن کے اندر وہ منتخب ہو کر آئے تھے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر سیریا کے اندر الیکشن میں بشار الاسد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے سروے کرا لیے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے خود سروے رپورٹ دیکھی ایک لندن کی شائع شدہ کسی میگزین کے اندر, جس کے مطابق 55% عوام ابھی بھی پوری طرح مکمل حمایت کرتے ہیں بشار الاسد کی, اور 55% عوام کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. جہاں پر امریکہ میں اور ہندوستان میں 32 اور 33% کی حمایت رکھنے والا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر ہو جاتا ہے, وہاں پر اگر کسی ملک کی 55% عوام ایک شخص کے ساتھ ہو تو یقینی ہے کہ اس کی الیکشن میں جیت ہونا, اس کی فتح ہونا لازمی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بشار الاسد نے عوام کے لیے کام کیا ہے, عوام میں وہ مقبول ہیں, اور یہ جو تمام نعرے کہیں شیعہ سنی بات کرتے ہیں, کہیں اور مختلف قسم کے سیکٹیرین جو کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا کوئی اثر سیریا کی عوام میں نہیں ہے. سیریا کی عوام متحد ہے اور وہ بشار الاسد میں کا کوئی آلٹرنیٹیو ان کے پاس نہیں ہے. چونکہ جتنی بھی, جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جتنے ریبلز ہیں ان کے اندر کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس کو سیریا کے عوام کا لیڈر کہا جا سکے. ان حالات میں اگر بشار الاسد کے سامنے کون کھڑا ہوگا یا کون عوام میں اتنی مقبولیت رکھتا ہے کہ بشار الاسد کی پاپولرٹی کو چیلنج کر سکے؟ اور امریکہ اور برطانیہ کو اس بات کا علم ہے, ان کو معلوم ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا اور اس میں بشار الاسد کامیاب ہو گئے تو ان کا جو تمام ان کی پالیسی تھی پچھلے 4-5 سال کی اور 3 سال کی, جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ بشار الاسد ایک زبردستی, ایک آٹوکریٹک رجیم ہے جنہوں نے زبردستی عوام کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ اپنے طاقت کے بلبوتے کے اوپر حکومت کر رہے ہیں شام کے اوپر, ان کا یہ جو پورا کلیم ہے اور یہ جو پروپیگنڈا تمام CNN اور BBC اور ABC کے ذریعے کرتے جا رہے ہیں, وہ تمام پروپیگنڈا ان کا فیل ہو جائے گا, اور اس پروپیگنڈے کو وہ فیل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات یا تو نہ ہوں, اس انتخابات کو پوسٹ پون کرنے کے لیے یا کینسل کرنے کے لیے بھی بہت ساری حرکتیں کی جا سکتی ہیں, وہ دہشت گردی کو وہاں مزید اضافہ کر سکتے ہیں, اور کوئی ایسا پلان لا سکتے ہیں کہ جس کے تحت الیکشن وہاں پر نہ ہو. اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی آخری وقت تک یہ کوشش رہے گی کہ کسی طرح بشار الاسد اس میں کھڑے نہ ہوں, چونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ بشار الاسد دوبارہ آئے تو پورا جو امریکہ کی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے ان دونوں سطحوں پر ان کو ناکامیابی ہوگی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد جب تک सीरिया के अंदर मौजूद है, जो उनका रियल टारगेट है वो ईरान है। ईरान के ऊपर ईरान को वो टारगेट नहीं कर सकते, ईरान के खिलाफ जो उनके तमाम अजायम हैं उनमें नापाक अजायम जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह बशारुल असद से छुटकारा सीरिया को मिले, और ये कोशिशें उनकी लगातार नाकामयाब होती चली जा रही हैं। और आगे 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 वो वक्त आने वाला है कि तब तकरीबन पूरे इलाके के ऊपर सीरिया के बशारुल असद की अफवाज का कब्जा होगा, और उनको इस बात का भी खदशा है, उनको ये मालूम है ये कि सीरिया की जो मिलिट्री है, आर्मी जो है, वो पूरी तरह बशारुल असद के साथ है। जब अवाम भी साथ हो और आर्मी भी साथ हो तो फिर बाहर की ताकतों के लिए कोई मौका नहीं होता, किसी तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती। इलेक्शन के जरिए भी उनको मालूम है कि उनको नाकामयाबी हासिल होनी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वहां पर इंतखाबात कामयाब इंतखाबात हों, और अगर इंतखाबात हों उसमें बशारुल असद आए।
बहुत शुक्रिया आपका। जैदी साहब, अब ऐसी भी खबरें आने लगी हैं कि ये अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, कतर इलाके के जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं वो, या आप जहां बैठे हैं बरतानिया और यूरोपीय ममालिक, सबको इस बात का ख़तरा लाहिक हो गया है कि अगर शाम में आवाम और फ़ौज को कामयाबी मिल गई, फतह मिल गई, कि जो कि अनकरीब है, और फतह यकीनी तौर पर शामी हुकूमत आवाम और फ़ौज को होगी, तो ये जो दहशतगर्द तकरीबन 35 से 40 या बाज़ रिपोर्टों में कहा गया कि 80 मुल्कों के जो दहशतगर्द वहाँ पहुँचे हैं, और उन्हें यूरोपीय मुल्कों से भी दहशतगर्द पहुँचे हैं, तो इनको किस तरह से समेटा जाएगा? और सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों ने तो ख़तरनाक मुजरमों को और कैदियों को शाम जिहाद करने के वादे पर जेलों से रिहा कर दिया है, तो इन ख़तरनाक कैदियों, मुजरमों और दहशतगर्दों का क्या बनेगा? कहाँ जाएंगे? वापस यूरोप में इनको कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या सूरत हाल बनेगी आपके ख्याल में?
ये बहुत ख़तरनाक सूरत होगी उन ममालिक के लिए जहाँ से ये आए हैं, इसलिए कि जब इजी मनी की आदत पड़ जाए तो फिर वो इजी मनी का जो खून है जब वो लग जाए तो फिर वो उसी रास्ते पर चलते हैं, और अपने मुल्कों में वापस जाकर ये फिर इजी मनी के हसूल के लिए वहाँ के लोगों को लूटेंगे, वहाँ की हुकूमतों के लिए मसला पैदा होंगे, और ये इसका अंदाज़ा इन्हें अच्छी तरह हो चुका है। ये दहशतगर्द जो अब सिमटते जा रहे हैं, ये यानी अभी देखिए शाम में वो इलाके जहाँ पर फ़ौज मौजूद है वहाँ इन दहशतगर्दों की हिम्मत नहीं होती कि जाकर अपना एक मर्दाना वार मुकाबला करें, ये बुज़दिल छुप कर हमला करने वाले। अभी वो एक छोटा सा शहर है जो कि आयरन एज के ज़माने का सद्दाद, वहाँ पर ईसाइयों की आबादी है
जी,
वहाँ इन्होंने कल हमला किया, हमला नहीं किया, वहाँ लाउडस्पीकर पर ऐलान किया कि अगर कोई बाहर निकलेगा तो हम उसको गोली मार देंगे, और 9 लोग उन्होंने मार दिए। उस शहर में या उस बस्ती में ना कोई फौजी था, ना ये मासूम लोगों के पास हथियार थे, तो ये काम इन्होंने सीखा है। अपने मुल्कों में जाकर भी ये यही कुछ करेंगे, और ये चूंकि इनका ना कोई दीन है ना मज़हब है, मज़हब और दीन इनका वो है जो इन्हें दिखा दिया गया है, और वो है आसान दौलत। आसान दौलत के लिए इनको असला भी दे दिया गया और माहौल भी दे दिया गया, तरबियत भी दे दी गई, तो ये अल्टीमेटली अपने मुल्कों के लिए मसला बनेंगे और बने हुए हैं। पाकिस्तान में हमारे सामने मिसाल है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मसला है, उस माशरे के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। और उसके साथ साथ इन लोगों को मैं एक कल ही की बात आपके सामने रखूँगा, कल शाम को एक डिनर था जहाँ पर लिबिया के जो हज़रत यहाँ आए हुए थे उनसे, यानी हुकूमत के नुमाइंदे, उनसे मेरी बात रही। मैंने उनसे पूछा कि वाकई आप ये वो लफ्ज़ रेवोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप एकेडमिकली, ये मेरा एकेडमिक क्वेश्चन है कि क्या वाकई आप ये समझते हैं कि एक डिक्टेटर को अगर आप गोली से मार दें, और 1973 का जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर नेटो से हमले करके हुकूमत बदल दें, तो क्या इसको रेवोल्यूशन कहा जाएगा? और उस रेवोल्यूशन के नतीजे में लीबिया में हुआ क्या है? वहाँ मलेशियाज जिनको इन्होंने बेशुमार पैसा दिया, असला दिया, वो आज वहाँ पर वॉर लॉर्ड्स हैं, लीबिया इनके कंट्रोल में नहीं है, जो ये चाहते थे वो हासिल नहीं हो सका। तो ये इनसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप वाकई दुनिया मशरक़ वस्ती के जो मुल्क हैं उसमें इस तरह के वॉर लॉर्ड्स चाहते हैं? सीरिया में आपको इस तरह की ग्रोहबंदी और कत्लो खून और वॉर लॉर्ड्स और ये मलेशिया चाहिए? तो आप किस तरह की ये अलायंस और किस तरह की हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं? मतलब सीरिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री, उसकी फ़ौज है, उसमें बेशुमार इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी पार्लियामेंट है, उसमें इलेक्शंस होते हैं। तो ये मलेशिया का जो वॉर लॉर्ड्स का कल्चर है ये आप पूरे मिडल ईस्ट में फैलाना चाहते हैं? तो बहरहाल उनके पास कोई इधर उधर आए बाएं शाएं उनके और इसको ये अजीब एक इस्तलाह घर दी गई।
जैदी साहब मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, हुआ एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, बहुत ही मुख्तसर जवाब, जाहिर उसका जवाब भी यकीनन मुख्तसर भी होना चाहिए। और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कुछ माह कबल गालिबा एक साल को होने का है ये इस अरसे को, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी, कहा था कि ये जो शाम में दहशत गर्द लड़ रहे हैं इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, अमेरिका ने तो इनके लिए शाम में जाल बिछा दिया ताकि पूरी दुनिया से दहशत गर्द यहाँ ला कर वो बिठा दे और फिर शामी फ़ौज और आवाम के ज़रिए इनका सफाया कर दिया जाए। तो हिजबुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल की ये बात कितनी सच नज़र आती है आपको और कितनी सच होती दिखाई दे रही है?
ये तो बहुत उम्दा कारनामा होगा अगर ये हो जाए, पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास तौर से। और उन्होंने बहुत ही उम्दा बात की थी, मुझे याद है उनका ये बयान, और वाकई उन्होंने कहा था जितने दुनिया भर के दहशतगर्द हैं आप यहाँ जमा कर दें और इसका सफाया करना आसान होगा। और लगता है कि इनमें से बहुत से जो हैं वो लाशें वापस जा रही हैं जाएंगी, और दुनिया में आई विश कि ये दहशतगर्द जो कि एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से, वो किसी ना किसी तरह अपने तौर पे मारे जाएंगे या विद इन फ्रॉम विद इन मारे जाएंगे। आपस में उनके क्लैशेस बेशुमार हैं, और बिलखसूस जब से सदर रूहानी और सदर ओबामा की टेलीफोन पर बात हुई और उसके बाद एक रोड मैप की शक्ल बनी पिछली मुलाकात में, मीटिंग्स आगे और अब आगे बात बढ़ने जा रही है, तो सऊदी अरब सबसे बड़ा जो पेट में जिसको दर्द है इस वक्त, मरोड़ कहना चाहिए, जो उठे हुए हैं वो सऊदी अरब को।
बहुत शुक्रिया आपका वक्त, हमारे पास बहुत कम बचा है। जैदी साहब बहुत माजरत चाहते हैं आपसे। अली शहबाज साहब हमारे पास वक्त सिर्फ एक सवाल का है आपसे करूँ या डॉक्टर जावेद जमील साहब से?
मर्जी आपकी।
बहरहाल वो दूर बैठे हैं, उनसे मैं सवाल कर लेता हूँ, इजाज़त है। जावेद जमील साहब, अगर फ़र्ज़ करें कि ये जनेवा टू इजलास हो भी जाता है जिसके बारे में ये बहमात पाए जाते हैं, तो कितना कामयाब आप समझ सकते हैं, कितना मौसर होगा मौजूदा सूरत हाल में जो अमेरिका और दहशत गर्दों का मौक़ है और सऊदी अरब का जो मौक़ है उसके पेश नज़र की कितना कामयाब हो सकेगा बहरान शाम को हल करने के ताल्लुक़ से?
नहीं, इसमें कामयाबी के इम्कानात बिल्कुल नहीं है, इस वजह से कि अब वो सूरत हाल जो 4-6 महीने पहले थी कि जिसमें ऐसा महसूस होता था कि दहशत गर्द हावी हैं और अमेरिका हावी है, वो सूरत हाल बहुत हद तक बदल चुकी है। अब ये वर्ल्ड जो है यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बाई पोलर वर्ल्ड हो चुका है, रूस ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, ईरान अपना बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है, ईरान की ये पॉलिसी के वक्त आने पर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों का एक प्रॉपर जो बैलेंस वो मेंटेन करता है उससे उनको बड़ी परेशानी है। तो इन हालात में, और चूंकि शाम की हुकूमत मजबूत है, इन हालात के अंदर उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे एक मिनट के अंदर?
देखिए, जिस तरीके से हालात आगे बढ़ रहे हैं इसमें यकीनी है कामयाबी, यकीनी है बशार असद की और शामी आवाम की और शाम की ममलकत की, और जितने भी जो दहशतगर्द थे या उनके हामी थे वो इस बात के इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि हमारा शाम में कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। हाँ, अलबत्त जो है वो जो है कुछ ना कोई मरता क्या नहीं करता, वो आखिर वक्त तक कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे ज़रूर, जैसा केमिकल वेपन्स उन्होंने इस्तेमाल किया था इनको ब्लेम करने के लिए, इन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन आज जो इस बात का जो है पता चल गया, साबित हो चुका कि केमिकल हथियार बशार असद की हुकूमत नहीं बल्कि ये दहशतगर्द सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया और अमरीका की ईमा पर उनकी मदद से किए थे, और आज जो है मुजरिम यही करार पाए हैं। तो लिहाजा जो है शाम की वहाँ हुकूमत के लिए जो है कामयाबी है, लिहाजा अलबत्ता उसके लिए कुछ सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिलाखिर जो है कामयाबी उन्हीं के लिए होगी।
बहुत शुक्रिया आपका, और ये बात एक अटल हक حقیقت ہے کہ جب دو گروہوں میں جنگ ہوتی ہے تو جس گروہ کا ہدف اعلیٰ ہوتا ہے، مقصد اعلیٰ ہوتا ہے،
کامیابی ہوتا ہے،
اسی کی ہوتی ہے۔ آج شام کی فوج، شام کے عوام کا ہدف اور ان کا مقصد اعلیٰ ہے، وطن کا دفاع، اقدار کا دفاع، تہذیب کا دفاع،
بلکہ دین کا دفاع ہو رہا ہے،
دین کا دفاع ہو رہا ہے۔
دہشت گردوں کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے،
اور جو دہشت گرد آئے ہیں ان کے پاس نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی ہدف ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پیسے لے کر جنگ کرنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ کامیابی ان کی تو کبھی بھی نہیں ہوگی، چونکہ ان کا نظریہ باطل سوچ پر مبنی ہے۔ تو بہرحال وقت کا انتظار ہے اور کامیابی کا انتظار ہے جو شامی عوام کے قدم چومنے والی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباسی جی اور دیگر مہمانوں اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ ایک بار پھر عید سعید غدیر کی آمد کی مناسبت آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تحریر پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ،
مبارک آپ کو، مبارک۔